الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے مناظر تو اپنی جگہ بیان فرمائے ہیں، قیامت میں جو مکالمہ ہوگا اللہ کا اور اہل جہنم کا اور فرشتوں کا اور اہل جہنم کا اور شیطان کا اور اہل جہنم کا، ان کلمات کو، ان مکالموں تک کو، ان باتوں تک کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان فرما دیا کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا، ادھر سے یہ باتیں کہی جائیں گی، تم یہ کہو گے تو شیطان یہ جواب دے گا، تم یہ کہو گے تو فرشتے تمہیں یہ جواب دیں گے، تم یہ کہو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں یہ جواب آئے گا. وہ جملے تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرما دیا. شیطان کی پوری تقریر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی ہے، پوری تقریر ہے اس کی. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. یہ مختصر تقریر ہے جب اہل جہنم شیطان کے پاس جائیں گے کہ تیری وجہ سے ہوا سب کچھ، وہ کہے گا یہ لو میری وجہ سے نہیں ہوا، تم نے خود کیا تھا، مجھے کوئی تمہارے اوپر طاقت تھوڑی حاصل تھی. اگر شیطان کو ہمارے پاس اوپر پوری طاقت حاصل ہوتی اور ہمیں کوئی اختیار نہ ہوتا تو ہم اس وقت یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، ہم تو کسی گناہ کی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے، گناہوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، کوئی گناہوں کا اڈا ہوتا، گناہوں کی جگہ ہوتی، وہاں وہ لے جا کے ہمیں بٹھا دیتا، یہاں کیوں یہاں کیسے آتے ہیں. معلوم ہوا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے، عقل دیا ہے، اختیار دیا ہے. گناہ آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے، اگر اپنے اختیار سے گناہ نہ کرتا تو توبہ کی کیا ضرورت تھی اور ندامت کی کیا ضرورت تھی. ندامت کا طاری ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم نے گناہ اپنے اختیار سے کیا. تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قال انکم ماکثون ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک. وہ اہل جہنم کہیں گے اے جہنم کے داروغہ جس کا نام مالک ہے، تم یوں کرو کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارے اوپر موت طاری کر دے. تو اللہ فرمائیں گے قال، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا قال انکم ماکثون، ارے اہل جہنم تمہیں یہیں رہنا ہے، اسی میں رہنا ہے. اللہ نے وہ کلمے، وہ الفاظ پہلے سے نقل فرما دیے کہ دیکھو ایسا ہونا ہے، اگر تم نے احکام پر عمل نہ کیا، اگر تم ہمارے نہ بنے. اسی میں سے ایک جملہ یہاں نقل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل جہنم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. یہ عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، اتنی زندگی نہیں دی تھی. ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ اس عمر میں، اس زندگی میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا. اور آگے فرمایا اور یہ بھی نہیں، اس پر بس نہیں کی اللہ نے، اتنی عمر بھی دی کہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکے، اللہ کا بننے والا اللہ کا بن سکے. وجاءکم النذیر، دوسرا انعام یہ ہے کہ تمہارے پاس نذیر آیا تھا. نذیر، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. اور نذیر کے دیکھیے ایک ہوتا ہے خوف زدہ کرنے والا، مخوف، خوف زدہ کرنے والا، اور ایک ہے نذیر. تو انذار کے اندر یعنی نذیر جو ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہے، خوف زدہ کرنے والا اور نذیر، یہ بھی خوف زدہ کرنے والا، دونوں خوف زدہ کرنے کے معنوں میں، لیکن نذیر کے معنی ہیں کہ وہ خوف دلانا جس کے پیچھے شفقت چھپی ہوئی ہو، شفقت اور محبت سے خوف دلانا. جیسے ماں باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا دوائی کھا لو ورنہ پٹائی یا ڈنڈا دکھاتے ہیں، اس یہ ڈنڈا دکھانے کے پیچھے یا اس پٹائی کی دھمکی کے پیچھے اس بچے کی شفقت ہوتی ہے، ان کے ماں باپ کے دل میں اس بچے کی شفقت ہوتی ہے. یہی انذار ہے، اسی کو نذیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ ڈرانے والا جو دل میں شفقت رکھتے ہوئے ڈرائے اس کو نذیر کہا جاتا ہے. تو فرمایا ایک تو ہم نے تمہیں اتنی عمر دی کہ اس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، تمہارے پاس نذیر بھی آیا، ڈرانے والا بھی آیا تھا. اس نذیر کی پانچ تفسیریں ہیں کہ نذیر کس کو کہا جاتا ہے، ڈرانے والا کیا ہے، یہ کون ہے. تو سب سے پہلی تفسیر اس کی نذیر کی یہ ہے، دو چیزیں یہاں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ایک تو عمر، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر، اتنی عمر کا دیا جانا کہ اس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکے، اور دوسری چیز بیان فرمائیے نذیر، ڈرانے والا. تو پہلی تفسیر اس کی یہی ہے کہ نذیر سے مراد سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کہ انہوں نے ڈرایا، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. مختلف الفاظ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا اللہ تعالی نے. تو نذیر کی ایک تفسیر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور عمر کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں پر جس عمر میں یہ بات پتہ چل جائے بالغ ہونے کے بعد کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بس یہیں سے لے کر اور موت تک کا یہ زمانہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت کا زمانہ ہے کہ اس میں بننے والا بن سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کفار کی پکڑ اسی لیے ہوگی کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب یعنی یہودی اور مشرکین کے بارے میں بھی ایک جگہ فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، کس یقین سے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا اسی طرح ان کو یہ اس بات کا یقین ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں، پہچانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان نہیں لاتے مگر جانتے ضرور ہیں، اسی پر ان کی پکڑ ہوگی، پہچان چکے ہیں کہ سچے نبی ہیں، اللہ کے سچا پیغام لے کر ہی آئے ہیں دنیا میں. بس اس بات کا پتہ چل جائے، علم ہو جائے، جس وقت علم ہو اس وقت سے لے کر آخر تک کا جو وقت ہے، یہ فرمایا یہ عمر ہے جو ہم نے تمہیں دی تھی کہ تم ہمارے بننا چاہتے تو بن سکتے تھے، وہ نہیں بنے تم اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے نذیر کی کہ ڈرانے والا تمہارے پاس آیا تھا، اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور جس عمر میں یہ بات پتہ چل جائے کہ قرآن کریم اللہ کا سچا پیغام ہے، اس عمر سے لے کر اور آخر تک کا جو زمانہ ہے موت تک کا، وہ اللہ کی طرف سے وہ عمر مراد ہے جو یہاں قرآن میں ذکر کیا گیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہمارا بننے والا نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا تھا. جس عمر میں بلوغت کے بعد جس عمر میں آ کے پتہ چل جائے کہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، بس وہ عمر مراد ہے، اس سے آخر تک کا زمانہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، بننے کی مہلت ہے، بننے کی نصیحت پکڑنے کی مہلت ہے، اور نذیر سے مراد قرآن کریم ہے. کہ یہ ڈرا رہا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ بس قرآن کا خلاصہ یہی ہے, یہ کرو جو اللہ کے احکامات ہیں, وہ نہ کرو جو اللہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا. اور جس عمر میں پتہ چل جائے کہ قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے, بس یہیں سے وہ میعاد شروع ہو جاتی ہے. اخنس ابن شریق, ابو سفیان, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو فتح مکہ پر اللہ نے اسلام کی توفیق دی, اور ابو جہل, یہ ایک رات کو تینوں اپنے گھروں سے نکلے, کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی. تینوں آ کر چھپ کر اندھیرے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے. آپ مسجد الحرام میں رات کو قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں, معمول تھا. یہ آ کر چھپ کر سنتے رہے, یہاں تک کہ صبح تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے, بڑی لمبی رکعتیں, یعنی پانچ پانچ پارے آپ پڑھ لیا کرتے تھے. اب صبح کا وقت ہو گیا, صبح کے وقت یہ جب جانے لگے تو راستے میں ملاقات ہوئی تینوں کی. تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اس اندھیرے میں کیسے آئے. تینوں نے وجہ یہی بتائی کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سننے آئے تھے. تینوں نے ملامت کی, ارے ظالموں, اگر ہماری قوم کو پتہ چل گیا کہ ہم ان حرکتوں میں ہیں تو سب ایمان لے آئیں گے کہ ہمارے بڑے یہ ہیں جو ہم کو روکتے ہیں, خود جا کے قرآن سنتے ہیں رات کو. تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. دوسری رات ہوئی تو پھر بے چین ہوئے. وہ قرآن کلام ہی ایسا ہے. آپ دیکھیے, اگر کبھی وہاں جانا ہو اہل عرب کو حرم میں, ذرا کی دیر باقی ہو ان کی جیبوں میں قرآن ہوتے ہیں, بس وہ نکالا اور قرآن شریف کی تلاوت شروع. وہ اہل عرب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, وہ زبان اہل زبان ہیں, جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, اس میں کیا خزانے ہیں. لہذا وہ دوسری رات کو پھر بے چین ہوئے اور تینوں اپنے گھروں سے نکلے. تینوں رات بھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے. صبح کو جب واپس ہونے لگے تو پھر ملاقات ہوئی اور پھر اسی طرح ملامت کی ایک دوسرے کو, اور پھر ایک دوسرے سے عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے, اگر ہماری قوم کو پتہ چل گیا تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے. تیسری رات ہوئی تو پھر بے چین ہوئے اور پھر آ کر انہوں نے قرآن سنا, اور پھر ایک دوسرے پھر ملاقات ہوئی اور پھر ملامت کی ایک دوسرے کو, اور پھر کہا کہ اب تو عہد کرو کہ اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے, یہاں جمع نہیں ہوں گے. خیر, چوتھی رات کو کسی نہ کسی طرح انہوں نے صبر کیا, لیکن صبح کو اخنس ابن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چلا, سب سے پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس نے کہا, دبے الفاظ میں کہا کہ نہیں, سچا کلام. یہ دونوں مل کر ابو جہل کے پاس گئے, اس سے پوچھا تم اس کلام کے بارے میں کیا کہتے ہو, قرآن کریم کے بارے میں. اس نے کہا, بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان کی اور بنو عبد مناف کی شروع سے لڑائی چلی آ رہی ہے. انہوں نے سخاوت میں آگے بڑھنا چاہا, ہم نے سخاوت میں ان کو پیچھے کرنا چاہا. وہ بہادری میں آگے بڑھے, ہم نے ان کو پیچھے کیا. اب وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک نبی آیا ہے, اب اس نبوت کا مقابلہ ہم کیسے کریں. بس ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں, کسی نہ کسی طرح مخالفت ہی کرو, لہذا میں تو ایمان نہیں لاؤں گا. معلوم ہوا, جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں, قرآن کریم سچا کلام ہے. طفیل دوسی, حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ دوس کے, جس کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی, اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس لیا. آپ کی دعا کا یہ نتیجہ ہوا, حضرت طفیل دوسی نے مسلمان ہونے کے بعد جا کے بڑی محنت کی, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی ایمان نہیں لایا, آ کے حضور سے شکایت کی. آپ نے دعا فرمائی, اللہم اہدی دوسن واتی بہم, اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما قبیلہ دوس کو اور ان سب کو ایمان کی حالت میں میرے پاس لیا. اگلے ہی سال سب آ گئے, سب مسلمان ہو کے آ گئے, سارے خاندان مسلمان ہو گئے. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو یہاں پر ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کا کلام ہے, جو اس کے کلام کو سن لیتا ہے, اس کے اندر ایسا جادو ہے کہ وہ باپ بیٹے میں تفریق پڑ جاتی ہے, اختلاف ہو جاتے ہیں, خاندان کے خاندان وہ چھوڑ دیتے ہیں خاندانوں کو اپنے اور اپنے دین سے پھر جاتے ہیں, لہذا تم اس کا کلام مت سننا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. لہذا انہوں نے مبالغے کے اندر آ کر اپنے کانوں میں روئی بھی ٹھوس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو غلطی سے کلام اندر ہمیں میرے کانوں میں چلا جائے. لہذا روئی ٹھوس لی. اسی حالت میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے پاس سے گزرے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. انہوں نے سوچا بھائی میں شاعر ہوں, اللہ نے مجھے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی ہے, میں شاعر ہوں, میں کیوں یہ قریش کی باتوں میں آ کر فیصلہ کروں, میں خود فیصلہ کیوں نہ کروں, میں خود اس کلام کو پہلے کیوں نہ سنوں. لہذا کانوں سے روئی نکالی اور کلام سنا, قرآن کریم کو سنا, بس وہ جو ہونا تھا وہ ہوا. لہذا وہ کلام گھر کر گیا دل میں کہ ارے یہ تو جادو نہیں ہے, یہ تو کچھ اور ہی کلام ہے, نہ یہ مخلوق کا کلام معلوم ہوتا ہے, نہ یہ جادو معلوم ہوتا ہے, یہ تو کچھ اور ہی کلام ہے. بھائی یہاں پہ بند کر کے بیٹھا کریں, وہ بہت بری بات ہے, بد تہذیبی ہے, یہ ایسے لوگ آداب مجلس سے واقف نہیں ہیں. بڑے ہونے کے باوجود داڑیاں نکل آئیں, داڑیاں سفید ہو گئیں, مگر آداب مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ نہیں پتا لوگوں. یہ دیکھیے یک نہ شدھ دو شدھ, اس کو کہا جاتا ہے یک نہ شدھ دو شدھ. مجلس کے آداب سیکھیے بھائی, مجلس کے آداب سیکھیے, مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر سیکھے آدمی گاڑی لے آئے سڑک پر, اپنا بھی نقصان دوسروں کا بھی نقصان. آداب مجلس سے واقف نہیں, کسی آتا کیا ہے لوگوں کو اور سیکھنے کی کوشش بھی نہیں ہے, شوق بھی نہیں ہے. ہاں دنیا کے کاموں میں بہت آگے, دنیا کے کاموں میں مشورہ, اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اے کہ تو دنیا میں اتنا چست, دنیا کے سارے کام آتے, شکایت تو اس وقت ہو جب کچھ بھی نہ آتا ہو, دنیا کے سارے کام آتے ہیں. دنیا کے مشورے لے لیجئے اور دین کے اندر سستی کا یہ عالم ہے. اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے, دین میں کاہے کو اتنا سست ہے. وضو خانے پہ دیکھیے تو کتنا پانی ضائع ہوتا ہے. نماز ہے لوگوں کی, رکوع کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوتا کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں, دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. ایک سجدے سے اٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے, واجب بھی ادا نہیں کیا. اول تو نماز پڑھتے نہیں لوگ, جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز بھی کیسی ہے, اللہ کی پناہ, جو بجائے فائدے کے نقصان کا باعث. اور سیکھنے کی میں عرض کرتا ہوں, ہاں جی تبلیغ میں جانے کا وقت نہیں ہے, دین کو سیکھنے کا وقت نہیں ہے. ہم وہ اصل میں شادیوں میں مصروف ہیں اور کاروبار میں ایسی, ہمارے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں. یہ وہاں نہیں چلے گا. یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. تو دوسری تفسیر قرآن کریم کی یہ ہے, تو پہلے دوسی نے بھی قرآن کریم سنا, مسلمان ہوئے, اور پھر بالآخر سارا قبیلہ ان کا مسلمان ہوا. تو دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. پہلی تفسیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دوسری تفسیر قرآن کریم, اور تیسری تفسیر فرمایا کہ عمر کی تفسیر یہ ہے کہ 60 سال کا ہو جانا. اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر, 60 سال کی عمر ہم نے تمہیں دی تھی, بس یہ اتنی عمر کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اور نذیر سے مراد وجاءکم النذیر, اس سے مراد سفید بال. 60 سال کی عمر میں عموماً سفید بال ہو ہی جاتے ہیں, بس فرمایا نذیر سے مراد 60 سال کی عمر سے مراد 60 سال کی عمر ہے, اور نذیر سے مراد ڈرانے والے سے مراد سفید بال ہیں. یہ سفید بالوں کا نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ اب ڈرانے والا آ گیا کہ بس اب آپ تیاری کیجئے موت کی، قبر کی اور حشر کی اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی کی. تو یہ ڈرانے، یہ سفید بال ڈرانے والے ہیں. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی شرم آتی ہے سفید بال والوں سے. اور کیسی شرم آتی ہے، ایک جنازے میں فرزدق جو شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کے کلام کا مجموعہ بھی ہے عربی میں، بہت بڑا شاعر، ایک جنازے میں یہ بھی موجود تھا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ بھی موجود تھے. اور یہ شاعر تو تھا مگر بہت شرابی کبابی، گناہ میں ڈوبا ہوا. تو لوگوں نے جنازے میں جو شریک لوگ تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آج کا جنازہ بھی عجیب ہے، اس میں بدترین آدمی بھی موجود ہے اور بہترین آدمی بھی موجود ہے. بدترین آدمی سے مراد فرزدق تھا لوگوں کا، اور بہترین آدمی سے مراد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. سنتے اتنی باتیں ہوئیں کہ یہ سنتے سنتے فرزدق کو بھی یہ بات پتہ چلی، اس کے کانوں میں بھی پڑ گئی. کسی نے پوچھا فرزدق پتہ بھی ہے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی یہ بھنک پڑ گئی ہے کہ لوگ اس جنازے میں میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جنازے میں بدترین آدمی بھی موجود ہے یعنی میں موجود ہوں، اور بہترین آدمی بھی موجود ہے یعنی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود ہیں. پھر اس نے آہ کھینچی، آہ واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ اعمال نہیں سوائے اس کی کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے مگر میں ہوں تو مسلمان، گناہ میں نے نہیں چھوڑے مگر میں نے اسلام بھی نہیں چھوڑا، میں نے کوئی کلمہ کفر پڑھ کر یہودیت کو اختیار نہیں کیا، میں نے کلمہ کفر کہہ کر عیسائیت کو اختیار نہیں کیا، میں اب بھی مسلمان ہوں اگرچہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میرے بال اسلام کی حالت میں سفید ہو گئے. یہ آہ کھینچ کر اس نے بات کہی. بہرحال موت تو آنی ہے، فرزدق کا بھی انتقال ہوا. اس کو کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا تم تو بڑے گناہگار تھے، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرزدق نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرزدق یاد ہے تم نے اس جنازے میں بات کیا کہی تھی، ذرا وہ بات تو دہراؤ. تو فرزدق نے کہا میں نے وہ بات اللہ کے سامنے اللہ ہی کے حکم پہ دہرائی کہ اللہ میں نے یوں کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہ کرتا رہا، گناہ نہیں چھوڑے مگر اسلام کو بھی تو نہیں چھوڑا، میں کوئی یہودی تو نہیں بنا، عیسائیت تو اختیار نہیں کی. اللہ نے فرمایا جاؤ تمہارے اسی بول پر اور تمہاری ندامت پر آج تمہاری مغفرت کی جاتی ہے، اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا. بوڑھے سفید بال والوں سے اللہ کو بھی شرم آتی ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ عزیز ذو انتقام بھی ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ سزا دینے پر آ گئے پھر سفید بال والوں کو بھی سزا ہوگی، ہاں مغفرت پر آ گئے تو نوجوانوں کی بھی مغفرت ہوگی. دونوں پہلو دیکھنے چاہیے، یہ ایک پہلو دیکھ کر بس گناہ ہی کرتا چلا جائے آدمی یہ بھی ٹھیک نہیں. رابطے سے کے اعتبار سے تو اللہ مغفرت فرما سکتے ہیں، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ ضابطے کے اعتبار سے پکڑ ہوگی. دونوں کو، رابطہ اور ضابطہ دونوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. تو یہ تیسری تفسیر ہے نذیر کی، کہ سفید بالوں کا آ جانا اور عمر 60 سال کی ہو جانا. اور چوتھی تفسیر ہے اولاد کی اولاد ہو جانا. مثلاً ایک شخص کے بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ ننانا بن گیا، اولاد کی اولاد ہو گئی، یا بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا یا بیٹی پیدا ہو گئی، پوتی یا پوتا پیدا ہو گیا. یہ چوتھی تفسیر ہے اولاد کی اولاد ہو جانا، یعنی پوتے اور نواسے یا نواسیاں اور پوتے اور پوتیاں، یہ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں کہ دادا جان نانا جان بس اب آپ اللہ کے لیے اللہ سے ملنے کی تیاری کیجئے. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا ہے لقب آج نانا نانی کا،
جو کل کڑیل جوان تھے آج نانا نانی بن چکے ہیں. دن اور رات سورج نے گھوم سورج نے جا کر آ کر سب کو بوڑھا کر دیا. یہ کالے بال ایک دن سفید ہونے ہیں, بوڑھا ہونا ہے. جو آج جوان ہے کل اس کے بچے اس کو نانا نانی کہیں گے, اس کے پوتے اور پوتی دادا دادی کہیں گے اس کو. یہ وقت آنا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ وقت بھی نہ آئے, اس سے پہلے ہی موت آ جائے. جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, ہے لقب آج نانا نانی کا. کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, ارے آپ کے تو بال کالے تھے, آپ تو کڑیل جوان تھے, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے. کیا بھروسہ ہے اس جوانی کا, اس جوانی پہ بھروسہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی 50 سال کا ہے وہ کہتا ہے 50 سال ایسے گزرے کچھ نہ پوچھو, ایسا لگتا ہے کل کی بات ہے. یہ کہتے ہیں 25 سال کا جوان بھی یہی کہتا ہے, ایسے گزرا گئے 25 سال کے پتہ ہی نہیں چلا. اور گزری ہوئی عمر کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں, اور جو ابھی عمر باقی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں ابھی بہت عمر باقی ہے. کیسی بیوقوفی کی بات ہے, گزری ہوئی عمر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی بات ہے, اور آگے جو ابھی عمر باقی ہے جتنی بھی وہ باقی ہے اللہ کے علم میں, اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ بہت ابھی بہت بڑی زندگی پڑی ہے. کتنا تضاد ہے بیان میں. تو یہ چوتھی تفسیر ہے نذیر کی, ڈرانے والا اس کو کہتے ہیں کہ عمر 60 سال کی ہو یا نہ ہو, جتنی بھی عمر ہو جوانی ہو, مگر آدمی دادا بن جائے دادی بن جائے, عورت دادی بن جائے, نانا نانی بن جائے, جو بھی ہو عمر جو بھی ہو, لیکن نذیر سے مراد پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں ہیں, یعنی اولاد کی اولاد ہو جانا یہ نذیر ہے. تو وہ نواسا یا نواسی یا پوتا یا پوتی آ کر بزبان حال یہ کہتا ہے کہ اب آپ اس ویٹنگ روم کو خالی کیجئے, یہاں دوسرے مسافر آ گئے. ویٹنگ روم کو خالی کیجئے, دوسرے مسافر آ گئے, اب دوسرے مسافروں کے لیے جگہ بنائیے. یہ ہے پوتا اور پوتا. بھائی ہنسے نہیں, بھائی غفر بھائی ہنسے نہیں, بری بات ہوتی ہے, مجلس کا ادب خلاف ہے, آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو یہ اس سے دھیان بڑھتا ہے, توجہ بڑھتی ہے, آدمی کی ساری مضامین رک جاتے ہیں. کبھی بھی آپ دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھیے مجلس, یہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر یہ اس طرح ہنسی کی باتیں ہوتی ہیں, شیطان توجہ بانٹ دیتا ہے. تو فرمایا یہ چوتھی تفسیر ہے نذیر کی کہ اولاد کی اولاد ہو جانا, اور پانچویں تفسیر ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جانا, بالغ ہو جانا. یہ عمر سے مراد بلوغت ہے, اور نذیر سے مراد عقل ہے, عقل کہ اللہ نے عقل دیا, بالغ ہو گئے, عقل بالغ ہو گئے. اب یہ ہے, اب آپ موت کی تیاری کیجئے, آخرت کی پیشی کی تیاری کیجئے, یہ نذیر ہے. عمر وہ بلوغت کی عمر مراد ہے, اور عقل سے اور نذیر سے مراد عقل ہے کہ اللہ نے عقل بالغ ہو جاتا ہے آدمی, اچھی خاصی اس کو عقل آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے پانچ تفسیریں نذیر کی اور عمر کی. اولم نعمر کو ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے.